صحت مل جائے, بیماری سے کہیں شکر الحمدللہ, کوئی بھی نعمت مل جائے عادت ڈال دیں شکر الحمدللہ, اے خدا تیرا شکر. اب یہ ایک لفظ آپ نے کہا ایک منٹ سے بھی کم عرصہ نہیں, کوئی زحمت نہیں, مگر اس کا اجر کتنا ہے؟ اللہ اکبر, سوچ سے بھی زیادہ ہے. حدیث میں جب بندہ دل سے کہتا ہے شکر الحمدللہ تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے لکھ دو اس میرے بندے نے میری ساری نعمتوں کا شکر کر دیا. اب اللہ کی نعمتیں السلام علیکم کتنی زیادہ ہیں. ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها, اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا, اس قدر زیادہ ہیں. تو یہ ہے اس کا کرم کہ یوم یؤتی الکثیر بالقلیل, تھوڑے سے عمل کے مقابلے میں اے خدا تو اس قدر زیادہ عطا فرماتا ہے, اس قدر زیادہ نعمتیں دیتا ہے کہ میری عقل حیران ہے. کبھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. بس یہ شیطان اگر انسان کے دماغ میں نہ آئے تو چھوٹا عمل بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے جناب, کیونکہ عمل خالص ہونا چاہیے. بس بات صرف یہ ہے چھوٹا عمل. ایک واقعہ ذہن میں یاد آ گیا, حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بیچارہ مومن تھا, غریب کسان, ہاری فارمر وغیرہ, مزدور ٹائپ آدمی تھا, کوئی پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا, بہرحال جاتا تھا جمعے میں عبادت میں شرکت کرتا تھا سیکھتا تھا. تو اس نے ایک حدیث سنی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا جو ہے وہ ستار ہے اور خدا یہ فرماتا ہے میں ستار ہوں, یعنی میں گناہوں کو عیبوں کو چھپاتا ہوں, جو بھی کسی میرے بندے کا عیب چھپائے گا تو میں قیامت میں اس کے عیب چھپا دوں گا یعنی معاف کر دوں گا. اس نے یہ حدیث یاد کر لی کہ اللہ مجھے موقع دے کہ کسی بندے کا عیب چھپاؤں تاکہ میری بخشش ہو جائے. تھا بڑا گناہ کا مگر ایک نقطہ اسے مل گیا. جا رہا تھا کوئی چیز خریدنے شہر سے, گاؤں میں رہتا تھا, یہ جیسے شال وغیرہ ہوتی ہیں لوگ پہنتے ہیں, ایک شال ابا لینے گیا تھا, نہیں نہیں ابا. تو راستے میں دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ بیچارہ, اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, ہے مسلمان بندہ, نماز کا نشان ہے, وہ جناب سو رہا ہے. مگر وہ بیچارہ سو ایسے رہا ہے کہ اس کی جو دھوتی ہے وہ یہ کپڑے جو ہیں اس طرح سے لنگ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے, اس کے عیب ظاہر ہو رہے ہیں. اب جو بھی گزرے گا تو اس پہ ہنسے گا, اس کا مذاق, اس کو حدیث یاد آئے گی. السلام علیکم, حدیث یاد آ گئی, حدیث سے کچھ سیکھ. خدا فرماتا ہے کسی کے عیب چھپاؤ میں قیامت میں تمہارے عیب چھپا دوں گا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا تم نے گناہ کی, بخش دوں گا. اور وہ لنگی جو اس نے مہنگی لی تھی اپنے لیے ابھی پہنی بھی نہیں تھی اس نے اس کے اوپر ڈال دی اور اس کو اٹھایا بھی نہیں کہ جناب احسان جتلا ہے, اور چلا گیا اپنے گاؤں. اتفاق سے ایک دو دن میں مر گیا اور پروردگار نے حضرت موسیٰ پیغمبر کو بتایا کہ اس کے جنازے میں جائیں کیونکہ میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. ایک بندے خدا کے اس نے عیب چھپائے تھے, چھوٹا سا عمل ہے, ایک لنگی ایک شال اس نے دی, اللہ نے سارے گناہ بخش دیے. اس کو کہتے ہیں یا من یؤتی الکثیر بالقلیل, اے خدا تو کتنا کریم ہے, ایک چھوٹا عمل بندے کا ہوتا ہے اسی بندے سے بخشش ہو جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں یا من یؤتی من سألہ, اے خدا تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو سوال کرتا ہے. یا من یؤتی من لم یسأل, تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو کم بخت سوال بھی نہیں کرتا, اسے خدا نہیں چھوڑتا, اسے بھی دیتا ہے جو سوال کرتا ہے, اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا. مگر فرق ہے, یہ نہیں کہ سوال کرنا چھوڑ دیں کہ جناب خدا تو دے ہی گا. فرق ہے, جو سوال نہیں کرتا اس کا مقام اور ہے, اور جو سوال کر کے لیتا ہے اس کا مقام بہت بلند ہے. خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اب یہ رحمان اور رحیم کی معانی تو ایک ہے مگر تفسیر میں جائیں تو پتہ چلے گا نہیں بڑا فرق ہے. خدا رحمان ہے, ہر ایک پر رحمان ہے, کافر پر بھی رحمان ہے, ہندو پر بھی رحمان ہے, کمیونسٹ پر بھی رحمان ہے, ظالم پر بھی, جتنے بھی ہیں سب کو دیتا ہے رزق. یعنی من لم یسالو, جو سوال نہیں کرتا اسے دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے. مگر خدا کافر پہ رحیم نہیں ہے. توجہ فرمائیں, خدا گناہگار پہ رحیم نہیں ہے, ظالم پہ رحیم نہیں ہے. خدا رحیم اس پر ہے جو سوال کرتا ہے, جو مومن ہے. اب رحیم اور رحمان میں فرق کیا ہے؟ خدا جو رحمان ہے ان پر, دنیا میں رحمان ہے, کسی کا رزق بند نہیں کرنا, مگر رحیم کا تعلق دنیا سے بھی ہے آخرت سے, دنیا کے رزق سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے. اگر خدا جس مومن پر رحیم ہوگا اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا, جس مومن پر خدا رحیم ہوگا اسے خیرات کی توفیق دے گا, جس بندے پر خدا رحیم ہوگا اسے نماز تہجد کے اٹھنے کی توفیق دے گا. یہ توفیق کافر کو نہیں ملنی ہے, یہ خدا کیونکہ رحیم مومنین پر ہے مگر رحمان سب پر ہے. تو اب یہ دعا فرما رہی ہے, یا من یعطی من سألہ, خدا تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو سوال کر, یا من یعطی من لم یسأل, اسے بھی عطا کرتا ہے جو سوال نہیں کرتا. لم یعرفہ, حتیٰ کہ تجھے جانتا بھی نہیں ہے, کافر ہے, مانتا بھی نہیں ہے, تو بھی تو اسے رزق دیتا ہے کیونکہ تو کون ہے؟ رحمان ہے, ہر ایک پر رحمان ہے. پھر پڑھتے یہ سب جو ہے کیا ہے؟ تحننن من ہو رحمتن, یہ سب اس کی رحمت ہے, یہ سب اس کا احسان ہے, یہ سب اس کی عطا ہے. پھر پڑھتے ہیں, یا ایتنی بمسئلتی ایاک, اے خدا ہمیں عطا فرما کیا؟ جمیع خیر الدنیا و خیر الاخرہ, جو بھی خیر ہے نا دنیا آخرت میں, پروردگار وہ ہمیں عطا فرما. یہ بڑی زبردست دعا ہے, ہر خیر آپ کو مل جائے پھر کیا چیز رہ گئی. وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاهُ, دور کر لے خدا, بچا لے جو بھی شر ہے, جو بھی گناہ ہے, جو بھی مصیبت ہے, شر الدنیا شر آخرہ, دنیا آخرت کی جو مصیبتیں ہیں, جو عذاب ہیں, پروردگار ان سب سے مجھے بچا لے. یقیناً یہ مہینہ میں نے عرض کیا استغفار کا مہینہ ہے کہ 100 مرتبہ کم سے کم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھا کریں, تو خدا یقیناً اس مہینے میں ہمیں بہت سارے مصیبتوں سے بچا لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين, والصلاة والسلام على علي ابن أبي طالب, والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سلام الله, والصلاة والسلام على حسن ابن علي, والصلاة والسلام على حسين ابن علي, والصلاة والسلام على علي ابن الحسين, والصلاة والسلام على محمد ابن علي, والصلاة والسلام على جعفر ابن محمد, والصلاة والسلام على موسى ابن جعفر, والصلاة والسلام على علي ابن موسى, والصلاة والسلام على محمد ابن علي,
والصلاة والسلام على علي ابن محمد والصلاة والسلام على حسن ابن علي اللهم صل على محمد صاحب النشر والزمان أجل الله فرج وسهل الله دون مخرج وزهور اللهم صل على اللهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. دوسرا اس مہینے میں جو ایک اور نعمت عظیم الشان پروردگار نے عطا کی ہے وہ اعتکاف کی نعمت ہے. اعتکاف بہت سارے لوگوں کو پہلے اعتکاف کے بارے میں پتہ نہیں تھا، صرف اولیاء خدا، کچھ علماء، کچھ عبادت گزار، چند لوگ اعتکاف کرتے تھے، اور حقیقت یہ کہ عوام الناس کو اعتکاف کا زیادہ پتہ نہیں تھا. یہ ساری برکتیں جو ہیں انقلاب اسلامی ایران کے بعد میں منظر عام پر آئی ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ انقلاب کا جو حصہ بہت زیادہ ہے شیعت کے لیے بھی اسلام کے لیے. ہم اکثر 84 سے لے کر 10 سال مسلسل امریکہ کے سارے شہروں میں تقریباً بڑے بڑے جاتے تھے، تو خود وہاں پر حتیٰ اہل سنت پر بھی جو انقلاب اسلامی کے اثرات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نماز، روزہ، بندگی، خود کراچی میں ہم مجلسیں پڑھتے تھے، مسجد نور ایمان، کھارا در، تو انقلاب سے پہلے جو ہے مسجدیں خالی ہوتی تھیں، پوری مسجد نہیں بھرتی تھی، لیکن انقلاب کے بعد ابھی سڑکوں پر لوگ جاتے ہیں. یہ سب انقلاب کی برکتیں ہیں، اسلامی انقلاب کی. امریکہ میں بھی یہی ہے، پوری دنیا میں یہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑے. وہ کئی جگہ پر، ٹورنٹو میں، کینیڈا، امریکہ، لوگ کہتے جناب پہلے ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے مولانا قلب صادق صاحب ہمارے گھر میں آ گئے تو انہوں نے کہا قبلہ کس طرف ہے، میں اپنی بیوی کو منہ دیکھ رہا ہوں، بیوی مجھے دیکھ رہی ہے. قبلہ تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا حقیقت. بس ایسے ہی امریکن کی طرح لوگ رہتے تھے، گھر میں لوگوں کے لوٹا تک نہیں ہوتا تھا، ٹیشو استعمال کرتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، برکتیں جو ہیں، کئی جگہ پر الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران کی برکت. حجاب آپ دیکھیں جو دنیا میں عام ہوا ہے، پہلے کہاں تھا؟ انقلاب اسلامی سے پہلے یورپ، امریکہ، سارے. آج اگر کچھ لوگ تعصب میں نہیں مانتے ایران کی ان برکات کو، لیکن خود انسان سمجھ سکتا ہے، آپ انقلاب سے پہلے حجاب دیکھ لیں پوری دنیا میں کہاں تھا. آج الحمدللہ حجاب جو ہے فیشن بن چکا ہے، اور حکومتیں پریشان ہیں کہ حجاب کو کیسے روکا جائے. تو یہ ساری برکات ہیں، اور شیعت کے لیے تو بہرحال یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دنیا شیعت کو جانتی نہیں تھی، آج بچہ بچہ شیعت سے آگاہ ہے. اور دنیا میں کتنے شیعہ ہوئے ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں فہرست گناؤں، لیکن ایک بڑی مثال جو ہے نائجیریا میں پہلے شیعہ ہوتے تھے لبنانی، لبنانی حضرات اکثر افریقہ میں بھی ہیں، ڈائمنڈ کے بزنس میں اس میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن کالے لوگ جو ہیں وہ شیعہ نہیں تھے، یعنی ایک دو بھی نہیں تھے، شاید ہوں تو بھی کوئی ان کا سینٹر نہیں تھا. انقلاب اسلامی کی برکت سے وہاں پہ اس وقت 1,000,010,000 لوگ شیعہ، اور یہ سب انقلاب کی برکت سے. اور اسی طرح سے مڈاگسکر ہے، بہت سارے ممالک ہیں، گینیا ہے، تنزانیہ ہے، بہت لاکھوں ہزاروں لوگ نے الحمدللہ تشیع کو قبول کیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہی جو شیطانی سامراج ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، انہوں نے کام کیا، اور اس وقت بھی کیا تھا صدام کے زمانے میں، آج بھی کر رہے ہیں. کہ جب ہم کراچی میں ہوتے تھے تو صدام کی طرف سے ایک مولوی صاحب آتے تھے، وہ جناب کہتے تھے ہمارے کو جلسہ کرنے دیں تو ہم آپ کو 6,00,000 روپیہ دیتے ہیں، اور وہ فوٹو لے کے صدام کو. کتنے لوگ تھے ہمارے لوگ، بک جاتے تھے 6,00,000 میں، اور جناب وہ کارنر ایک میٹنگ کرتے تھے. یعنی اس زمانے میں صدام جو 30,000 یا 30,00,000 کہتے ہیں، یعنی یہ فگر ہے کہ 3,000,000 لوگ اس نے ذبح کیے ہیں، لوگ پیسے کی وجہ سے اس کی بھی بیعت کر لیتے. یعنی ایسے عناصر ہوتے ہیں ہر زمانے میں ہوتے ہیں، بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کی وجہ سے بک جاتے ہیں، اور ادھر سید، ادھر عالم، ادھر مر جا اسے چھوڑ کر وہ 6 لاکھ کی وجہ سے صدام کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر الحمدللہ اکثریت جو ہے وہ عوام سمجھ گئی اور انہوں نے انقلاب سے فائدہ لیا. لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کے ذہن میں ایسے غلط پروپیگنڈا انقلاب کے بارے میں ہیں. بابا یہ انقلاب جو ہے آ ہی نہیں سکتا تھا اگر کربلا نہ ہوتا. یہ نہیں سمجھے کہ امام خمینی اٹھ کے انہوں نے انقلاب کیا، نہیں، یہ محنت پہلے سے کی ہوئی ہے. یہ ہمارے اہم معصومین کے خون کا اثر ہے، یہ شہداء کے خون کا اثر ہے، یہ پوری تاریخ ہے کہ ایسے ایک دن میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے. اصل اس کی بنیاد تو سید الشہداء نے رکھی، امام حسین نے رکھی ہے. اگر فکر کربلا نہ ہوتی تو کبھی انقلاب نہیں آ سکتا تھا. کیسے 80 لوگ اپنی جانوں کو دیتے، امپاسیبل ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے رکھی ہے. اور اسی لیے ایک ماں جو ہے تیار ہو گئی کہ جب بیوی حضرت لیلہ علی اکبر کو قربان کر سکتی ہے تو میں اپنے بیٹے کو قربان کیوں نہیں کر سکتا. ہم اس زمانے میں طالب علم ہوتے تھے، اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن کے قریب ہم رہتے تھے، ہر تھرسڈے کو ہزاروں بچے جہاد پہ جاتے تھے اور یہ مائیں جو ہے نا مسکرا کر انہیں الوداع کرتی تھی. یہ کہاں سے انہوں نے فکر لی، کون سی ماں کہے گی میرا بیٹا جائے جان دینے. یہ ساری کربلا کی فکر ہے جس سے انقلاب آیا اور جس سے انقلاب باقی رہا. اور احادیث بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک دم یہ انقلاب آ گئے، پہلے سے خبر دی گئی ہے، انقلاب کی پہلے سے خبر دی گئی ہے. یہی جو سورہ جمعہ پڑھتے ہیں اس میں حضور پاک نے اس انقلاب کی خبر دی ہے، اہل بیت نے خبر دی ہے، امام موسیٰ کاظم نے خبر دی ہے. ایک نہیں، اچانک ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد. سورہ جمعہ میں جو آیت پڑھتے ہیں، تیسری آیت ہے، آخرین منہم لما یلحقو بہم، آخری زمانے میں وہ مجاہد وہ مومن جو ملحق ہو جائیں گے ان سے جو حضور پاک کے زمانے میں سچے سپاہی تھے، سچے صحابی تھے. یہ کون ہے آخرین منہم؟ حضور پاک سے پوچھیے. یہ حدیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، ہماری بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے. تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں شیعہ سنی، آپ کو 20 حوالے ہم دے سکتے ہیں، شیعہ بھی سنی. سورہ جمعہ کی تیسری آیت، وآخرین منہم لما یلحقو بہم، آخری زمانے میں کچھ مومن اٹھیں گے جو پہلے زمانے والوں سے ملحق ہو جائیں گے، ویسے ہی مومن ہوں گے، ویسے ہی بہادر ہوں گے جیسے جنگ بدر اور جنگ احد کے شہداء تھے. تو یہ کون ہے؟ حضور پاک سے جب سوال کیا گیا اس آیت میں تو حضور پاک نے کہا کہ سلمان فارسی کہاں ہے؟ یہ شیعہ سنی ساری تفاسیر میں سلمان فارسی آ گئے. فوضع یده علی کتف سلمان، رسول پاک نے اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ اپنے ہاتھوں کو، دستہائے مبارک کو سلمان کے کاندھے پر رکھا. کہ لو کان ایمان بسریا، اگر ایمان سریا سور بھی چلا جائے تو یہ سلمان کی قوم ہوگی، وہاں سے بھی ایمان کو کھینچ لائیں گے. یہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں جو لوگوں کو اسلام سکھانے والے ہوں گے یہ سلمان کی قوم کے لوگ ہوں گے. تو یہ ایسے نہیں ہے، پیشن گوئی ہے، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. یہ نہیں کہ صرف شیعہ کتابوں میں حوالے ہوں، بڑے آرام سے آپ کو حوالے 20 حوالے مل سکتے ہیں. تو یہ ساری برکات، اس میں سے اعتکاف. اعتکاف آج ایران میں یہ 13، 14، 15 رجب کوئی ہزاروں کی بات نہیں ہے، لاکھوں میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. الحمدللہ کراچی میں بھی اس وقت یہی حالت ہے، ہزاروں میں لوگ ہیں، مگر خود حرم امام رضا علیہ السلام میں جو اعتکاف ہوتا ہے بہت بڑی تعداد ہوتی. قم میں جو ہے مسجدیں بالکل کم ہو رہی ہیں، کہ مسجد جامعہ میں ہو سکتا ہے، الگ الگ علماء پھر اجازت دے رہے ہیں کہ چلو اس مسجد میں بھی ہو سکتا ہے. جتنی مسجدیں ہیں وہ فل، حرم کی مسجد فل ہے، ایک مسجد پرانی امام عسکری جس میں ہم لوگوں نے بھی اعتراف کیا وہ فل ہو جاتی ہے، جمکران فل ہو جاتا ہے، خواتین کے الگ، لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ اعتکاف ہوتا ہے. یہ برکات. اب اعتکاف پہ مختصر میں نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، یہ وہ عبادت ہے جو دوسری عبادتوں سے انوکھی ہے، یہ اسپیشل عبادت ہے. ایک تو یہ سمجھیں کہ خدا نے کبھی یہ جو ہے کسی کو محروم نہیں رکھا کہ جناب یہ امیر ہے یا غریب ہے, کیونکہ اسی نے غریب کیا, اسی نے امیر کیا. نہیں, اگر مثلا امیر کے پاس پیسہ ہے نا تو اس کے ریپلیسمنٹ میں اللہ نے یقیناً ایک چیز آپ کو دی ہے. مثلا حج غریب نہیں کر سکتا, ہاں جی, اور حج پتا ہے کہ جو حج کرتا ہے سارے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ احرام کفن ہے, پورا ایک پروسیجر ہے, انسان وہاں لذت معنوی بھی ہے, حضور پاک سے زیارت, یہ ساری چیزیں. غریب تو جا ہی نہیں سکتا, زندگی بھر نہیں جا سکتا, تو کیا اللہ نے اسے محروم رکھا ہے اس ثواب سے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کا بدلہ اللہ نے اعتکاف کیا. یہ اعتکاف جو ہے حج اور عمرے کا بدلہ ہے, ریپلیسمنٹ ہے. جو آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, حالات نہیں ہے, کوئی مشکل ہے, وہ نہیں جا سکتا حج اور عمرے پر, تو وہ اعتکاف کرے. اور یہ اعتکاف عمرہ بھی رجب کا بہت مستحب ہے, اور اعتکاف بھی جو ہے رجب کا, اس کا وہی ثواب ہے جو آپ حج میں ثواب لینا چاہتے ہیں, وہی 3 دن مسجد میں جو اعمال کر کے آپ ثواب لے سکتے ہیں. بلکہ ایک چیز حج میں نہیں ہو سکتی, اس میں ہو سکتی. حج جو ہے آپ مثلا بہت سارے حج کے احکام میں چلے جائیں گے, بحث طولانی چلی ہو جائے گی. مثلا نماز اور روزے کی مثال ہم دیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے. نماز آپ جو ہے مرحومین کے لیے پڑھ سکتے ہیں, زندہ کے لیے نہیں پڑھ سکتے. روزہ آپ مرحوم کی نیت سے رکھ سکتے ہیں, زندہ کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک. مگر حج اور اعتکاف میں یہ چیز ہے کہ حج آپ زندہ کی نیابت میں بھی کر سکتے ہیں, اور اعتکاف بھی آپ زندہ کی نیابت میں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں, اپنے والد کا آپ حج کرنا چاہتے ہیں, پیسہ بھی نہیں ہے, تو آپ ان کی نیت سے اعتکاف کر سکتے ہیں. آپ کے والد کو اعتکاف حج, میں نے کہا یہ ایکویلنٹ عبادت ہے, آپ کے والد کو وہ ثواب مل جائے گا. یعنی یہ دو عبادتیں ایسی ہیں. اچھا, اس میں مسائل بھی ہیں. کیا ہم ایک وقت میں والد اور والدہ دونوں کے لیے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں, دونوں کے لیے نہیں کر سکتے, ایک کے لیے کریں گے آپ, تو پھر والد صاحب ناراض ہو جائیں گے. ہاں جی, اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کو ثواب دینا چاہتے ہیں تو اعتکاف آپ خود کریں, لیکن اس کا ثواب پھر آپ 2, 4, 5 نہیں جتنوں کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں. مگر ان کی نیابت میں آپ ایک ہی کی نیابت میں, جیسے حج ہوتا ہے, اعتکاف بھی ایک کی نیابت میں ہی ہو سکتا ہے. اب آپ نے دیکھا یہ عبادت مشابہت رکھتی ہے, سیمیلیئر ہے, حج اور اعتکاف, اور اس میں آپ ثواب دے سکتے ہیں. اب حج کا ایک بہت بڑا دنیاوی جو فائدہ ہے, حکم ہے کہ جب بھی پرابلم ہو آپ اعتکاف کریں, جب بھی مصیبت ہو اعتکاف کریں, بیماری نہیں جاتی اعتکاف کریں, کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اعتکاف. کیوں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب پرابلمس میں ہوتا ہے نا, تو پرابلم سے کنواں ہے, اس کے اندر انسان ہوتا ہے. اب جو کنویں کے اندر بیٹھا ہے نا, اس کو پتا نہیں باہر کیا ہے, اس کو سالوشن نہیں ملتا ہے. جب کنویں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو 1000 سالوشن مل جائیں گے. اب مثلا جو زندگی آپ کی ہے بھائی, جاب پہ جاتے ہیں, گھر آتے ہیں, وہ ایک خاص آپ اس ٹریک پہ چل رہے ہیں اور اسی میں پرابلمس ہیں. جب تک کہ ٹریک بدلیں گے نہیں آپ, تو آپ کا دماغ کھلے گا نہیں, آپ کریٹیوٹی ایک نئی چیز ایجاد نہیں کریں گے, کیونکہ وہی حالات میں آپ چل رہے ہیں, اس چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو پرابلمس. اعتکاف کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو لے جاتا ہے دوسری وادی میں. اور یہ مسئلہ صرف اسلامی نہیں, آج ہم نے کئی جگہ پر پڑھا, افریقہ میں ہم گئے تو وہاں نیروبی کے قریب ایک جگہ ہے, چھوٹا سا خوبصورت آئیلینڈ, کہتے یہ جناب مائکروسافٹ والے جتنے بھی بڑے بڑے یہ کمپیوٹر پروگرامنگ ہے کرنے والے بڑے بڑے ڈائریکٹر, یہ آتے ایک ہفتہ یہاں پہ آ کے گزارتے ہیں, جس میں کوئی ریڈیشن نہیں, کوئی لائٹ نہیں, بالکل پرانی زندگی. تو اس میں دماغ فریش ہوتا ہے اور نئی نئی تجاویز آتی ہیں, نئے نئے خیالات آتے ہیں. بالکل جنگل میں جا کے بیٹھ جائے, وہاں لائٹ تک نہیں ہے, تاکہ کوئی ٹیلی فون نہیں, کوئی مزاحمت نہیں, کوئی ریڈیشن نہیں, دماغ پھر کام کرنے لگتا ہے اور نئے نئے فارمولے آتے ہیں, نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں. تو جو فرما یہ مثلاً دنیا والے آج کر رہے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں کر رہی ہیں کہ اپنے اسٹاف کو لے جاؤ, یہ جو مٹیریل دنیا ہے, یہ جو ہم جنگل میں رہ رہے ہیں, کنکریٹ کے جنگل, یہ بلڈنگیں, ان سے نکلو, ایک نیچرل لائف میں جا کے زندگی گزارو, تو تمہارا دماغ کام کرے گا.
بالکل اسی طرح سے. یہاں تو خدا کا ذکر بھی ہوتا ہے, یہاں تو عبادات بھی ہوتی ہیں. تو آج خود بخود آپ کا دماغ جو ایک کام کرے گا, اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک اور جگہ آتے ہیں اور آپ کا دماغ کام کرنے لگتا ہے, اور معنوی طور پر بھی انسان مردہ ہو جاتا ہے. حقیقت مردگی کے بہت سارے اثرات ہیں. مثلا مردہ کس طرح ہوتا ہے, عبادت میں جی نہیں لگتا, یہ خود ایک مردگی ہے. کئی اس کے عوامل ہوتے ہیں, کبھی غم غصہ ہوتا ہے, کبھی دنیا کی پریشانی ہے, کبھی حب دنیا ہے, کبھی غذا حلال ہے, کبھی غذا حرام ہے. یہ سارے عناصر ہیں کہ انسان کو اللہ کے ٹریک سے دور کر دیتے ہیں. لہذا یہ دوبارہ خدا کے راستے پر آنا ہے اور معنوی طور پر خود کو زندہ کرنا ہے. ڈیڈ ہو جاتے ہیں لوگ, معنویت بالکل نہیں ہوتی, اسپرچولی ڈیڈ, مائنس زیرو چلے جاتے ہیں. یہ اعتکاف ہر مہینے میں کر سکتے ہیں آپ. آ کے خدا سے راز و نیاز کریں, آپ کے پرابلم اسپرچولی آپ جو ہیں پاورفل ہو جائیں گے. گزشتہ مجلس میں ہم نے بحث کیا تھا کہ بہترین میڈیٹیشن جو ہے یہ اعتکاف. جتنی میڈیٹیشن آج سکھاتے ہیں یہ بدھسٹ لوگ, ہندو لوگ, وہ بہت ضعیف ہیں. یہ بہت اسٹرانگ پاورفل میڈیٹیشن ہے, اور آج ثابت ہے کہ میڈیٹیشن سے ہر بیماری کا آپ علاج کر سکتے ہیں. یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, مینٹل ہیلتھ کے لیے, فزیکل ہیلتھ کے لیے. کیونکہ اصل کہتے ہیں جو لوگ لمبی زندگی بھی پاتے ہیں وہ صرف جسمانی صحت نہیں ہے, مائنڈ کا بہت رول ہے. مائنڈ اینڈ باڈی ان کا آپس میں کنیکشن ہے. اگر مائنڈ میں سکون ہے آپ لمبی زندگی پائیں گے, اگر مائنڈ میں سکون نہیں, چاہے کولیسٹرول بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, پھر بھی آپ پہلے چلے جائیں گے, 10-20 سال پہلے خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ مائنڈ سے ہی کنٹرول ہوتا ہے. یہ آپ کی صحت کے لیے ہے, آپ کی دنیاوی صحت بھی اور معنوی زندگی بھی, کیونکہ معنوی زندگی نہیں تو انسان حیوان ہے. اب اس کا پروگرام بھی آپ سن لیں, انشاءاللہ خدا توفیق دے ہم سب کو کہ اس عظیم و شان عبادت سے ہم محظوظ ہوں اور اس سے استفادہ کریں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو مسجد میں آنا ہے. جو لوگ بھی اس میں کل سے انشاءاللہ, یعنی آج رات آپ کو 2 بجے مسجد میں ہونا چاہیے. اگر فجر کی آزان ہو گئی تو وہ دن کاؤنٹ نہیں ہوگا, آپ بیٹھے رہیں مگر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک, آپ کو نماز فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ مسجد میں پہنچنا ہے. اچھا, روزے جو ہیں اس میں شرط ہے 3 دن سے کم اعتکاف نہیں ہوتا ہے. کیونکہ بھائی 3 دن سے کم اعتکاف کریں نہیں, اعتکاف جو ہے مستحب ہے لیکن پھر یہ بدل جاتا ہے واجب میں, پھر اس کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بیچ میں اٹھ جائے. مگر اس کا بھی حل ایک ہے, اگر آپ پہلے شرط یہ کریں نیت میں کہ اگر مجھے کوئی ایمرجنسی ہو گئی, بس ایک آدمی کا جاب ایسا ہے کہ ایمرجنسی, تو میں اعتکاف کو چھوڑ دوں گا تو پھر جائز ہے, ورنہ آپ چھوڑ نہیں سکتے 3 دن مکمل کرنے. اچھا, اس میں کیا کیا اجازت ہے؟ مسجد سے باہر نہیں نکلنا لیکن ایمرجنسی میں, جیسے غسل واجب ہو گیا, مسجد میں کوئی طریقہ نہیں ہے غسل اتارنے کا, باہر جا سکتے ہیں. میت ہو گئی, میت میں آپ شریک ہو سکتے ہیں, قبرستان تک جا سکتے ہیں. کوئی بھی ایمرجنسی ہو گئی, ضروری کام ہو گیا, آپ جا سکتے ہیں, یہ اجازت ہے. تو اس میں سہولت ہے. مسافر کے لیے نہیں ہے کیونکہ مسافر جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, اس میں روزے کی شرط ہے, تو لہذا مسافر کے لیے اعتکاف نہیں ہے. مگر اس کے لیے بھی حل ہے کہ اگر وہ نظر کر لے کہ مجھے سفر میں بھی روزے رکھنے ہیں, اگر وہ یہ نظر کر لے تو پھر وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے, ورنہ مسافر جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ اس میں روزے کی شرط ہے. اعمال اس کے کیا ہیں؟ اصل میں وہی کام ہے جو حج میں کرنا ہے, وہی چیزیں جو ہیں تقریباً حرام ہو جاتی ہیں آپ کے لیے جو ایک حاجی کے لیے حرام ہوتی ہے. خوشبو لگانا جیسے حاجی کے لیے منع ہے, اسی طرح سے یہاں پر بھی منع ہے. اور جو لذات ہیں اس طرح کی, نکاح وغیرہ کی, وہ بھی یہاں پر آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. جو ایک حاجی کے لیے تقریباً وہ چیزیں جو وہاں حاجی کے لیے, جب حاجی احرام باندھتا ہے وہی سلسلہ آپ کا ہوتا ہے. یعنی خود کو تیاری کرنی ہے برزخ کے سفر کے لیے, اور اس میں بہترین جو عبادت ہے وہ ہے توبہ. اور جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں وہ بھی یہ 3 روزے رکھ سکتے ہیں اور یہ اعمال انجام دے سکتے ہیں, ان کا فائدہ لے سکتے ہیں. تین روزے 13, 14, 15 کا بہت زیادہ ثواب ہے، بے انتہا زیادہ ثواب ہے. روزہ آپ رکھ سکتے ہیں اگر اعتکاف نہ بھی کریں. اعمال میں ایک جو عمل ہے وہ ہے استغفار سجدے میں، کہ سجدے میں جا کر 7 تسبیح انسان استغفار کی اس طرح سے پڑھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے خدا تیری ذات سبحان ہے میں گناہگار ہوں. اور کوشش کرے کہ جوانی کا کوئی بھی گناہ یاد آئے اس پہ پشیمان ہو، رونے کی کوشش کرے، رونے تو کم سے کم غم غصہ کرے کہ میں نے بہت برا کیا. آنکھ کے گناہ سے شروع ہو جائے، زبان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پیٹ کے گناہ، سارے 7 اعضاء کے گناہ جو ہیں، اس میں کوشش کرے کہ سجدے میں ہی استغفار مکمل ہو جائے. 7 مرتبہ اگر کٹھے نہیں تو بیچ میں وقفے بھی، تھک جائے اگر سجدے میں ایک تسبیح پڑھ لے پھر اٹھ جائے. یہ ایک بہترین عمل ہے اعتکاف کا، اور ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں، بہت نورانی عمل ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو مفاتی میں موجود ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں. لیکن ایک بہت بڑی دعا ہے، اس میں آپ سب لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں. وہ جب ایک اعتکاف ختم ہو جاتا ہے تو آپ اعتکاف کرنے والوں کے استقبال کے لیے آئیے. طریقہ یہ ہے، یہ نہیں کہ اعتکاف بھی نہ بیٹھے ان کا استقبال بھی نہ کریں. صلوات پر محمد وہ کہتے ہیں ایک صاحب جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، سحری کے لیے اٹھ جاتے تھے کہ بھائی روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہ سحری کے لیے اٹھ جاتے. کیا میں اتنا مردود بھی نہیں کہ سحری میں بھی شریک نہ ہوں؟ کم سے کم تھوڑا ثواب تو ہو جائے. صلوات پر محمد. تو آپ لوگ اعتکاف میں اگر نہیں بیٹھتے، اعتکاف والوں کے لیے آپ افطار لا سکتے ہیں، ثواب ملے گا. اعتکاف والوں کے لیے سحری لائیں، اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن جو مین پروگرام ہوتا ہے وہ ہے اعتکاف کا اختتام، وہ بہت اہم ہے. اعتکاف کا جو اختتام ہے وہ عمل ام داؤد سے ہوتا ہے. اب نہیں معلوم کہ آپ لوگوں نے یہ کبھی عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. نہیں کیا، اس کے معجزات ہیں کہ معصوم کا سنایا ہوا، بتایا ہوا، آزمایا ہوا عمل ہے. ہم خود جب جیل میں تھے مشرف صاحب کی حکومت میں، تو ایک مومن پر پھانسی کا آرڈر تھا، بہت پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے بیچارہ. ہمارے ساتھی تھے بیچارے، مومن ساتھی رہتے تھے، جھوٹا تھا سارا مقدمہ اس پہ، جھوٹا تھا وہ جناب، اس پر پھانسی کا مقدمہ تھا سارا. بیچارے نے بتایا کہ سارا جھوٹا، اور اسے ہم نے عمل یہ بتایا، عمل ام داؤد. ام داؤد ایک داؤد مومن تھا، اس کی ماں کا نام تھا ام داؤد. اس کو بھی ایسا ہی جیل میں حکم تھا، بھائی اس کو مار دو، ختم کر دو. پھر امام کے پاس آئی تو امام نے اس کو عمل بتایا کہ کوئی بھی بڑی مصیبت ہو، یعنی جان جانے سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی، کوئی بڑی بیماری ہو، قید سے کوئی رہا نہیں ہو رہا ہے، شیطان کے قید سے رہا نہیں ہو رہا، یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اسے رہائی ہوگی. الحمدللہ یہ ہم نے اسے بتایا، اس نے ایک دو مرتبہ کیا الحمدللہ، وہ پھر آ کے ایران میں ملا بھی تھا. یہ عمل ام داؤد آزمایا ہوا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی بیماری ہو، آپ کریں انشاءاللہ. اس میں اعتکاف میں بیٹھنے کی شرط نہیں ہے، اس کے بغیر آپ اعتکاف والوں سے آ کے ملیں کہ اختتام پر جو ہے یہ عمل ہوگا. یعنی تقریباً یہ 4 بجے 5 بجے جو آخری دن ہوگا 15 کا، ہم یہ عمل شروع کریں گے. اس میں سب لوگ، مرد حضرات، خواتین حضرات شریک ہوں انشاءاللہ، اور کٹھی آپ لوگ افطاری بھی آ کے کریں. عمل ام داؤد، جو بھی آپ کی آرزوئیں ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں، جو آپ کی بیماریاں ہیں جو کوئی ختم نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کو اس کا بھی حل ہے. یعنی جو بھی قید ہے، کسی طرح کی مصیبت ہے، انشاءاللہ آپ اس سے آزاد ہو جائیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. اس کے بعد جو ہے یہ عمل ام داؤد سب سے اہم ہے، اور روزانہ سونے سے پہلے جو ہے مسبحات کی تلاوت. یہ جو ہے 6 یا 7 سورے ہیں، جو سونے سے پہلے مسلسل ہمیشہ ان کی تلاوت کرے تو حدیث میں ہے اس کی موت نہیں ہو سکتی، مگر مرنے سے پہلے حضور پاک کی زیارت کرے گا. کیونکہ اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب میں کسی معصوم کی زیارت ہو جائے. ٹھیک، جیسے اب حج پہ تو ہم نہیں گئے، مدینے میں تو زیارت نہیں کی، ہم یہیں اعتکاف کریں تو مقصد یہ ہے کہ کسی معصوم کی زیارت خواب میں ہو جائے. تو یہ 6 سورے ہیں
جو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر روزے رکھتے ہیں سونے سے پہلے. یہ سورہ حدید ہے, سورہ حشر ہے, سورہ جمعہ ہے, سورہ صف ہے, سورہ تغابن ہے, سورہ اعلیٰ ہے. بعض علماء سورہ بنی اسرائیل کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں, ساتویں جو سبحان الذی اسرا, یہ سارے اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں, جو سبح للہ سبح اسم ربک الاعلیٰ, تو انہیں مسبحات کہتے ہیں. ان کے اور بہت ساری برکات ہیں, تفصیل میں جائیں گے تو وقت نہیں ہے. تو یہ عمل ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا اور بات چیت نہیں کرنا, کنسنٹریشن کے ساتھ تنہائی میں پردے لگا کر تنہائی میں ایک ماحول بنانا ہے کہ گویا ہم زندہ ہی قبر میں آ گئے. جیسے وہ حاجی کیا کرتے, وہ کفن پہنتے ہیں, یہ اعتکاف والے کیا کرتے ہیں, چاروں طرف پردے لگا کے سمجھتے ہیں ہم قبر میں آ گئے. اب قبر میں کیا ہونا ہے, اس سے پہلے کہ مولا کہتے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, قبر میں اترنے سے پہلے اپنا حساب کر لے. یہ ہے قبر کی تیاری. آج بھی قبر کی تیاری ہے, مگر وہاں الٹا لوگ جو ہیں کفن پہن کر شاپنگ زیادہ کرتے ہیں. یہاں کوئی شاپنگ کی بھی چانس نہیں ہے مسجد میں, یہ خیمے لگا کے قبر کی تیاری کرنی ہے. تو یہ حج کی شباہت رکھتی ہے. انشاءاللہ خدا توفیق دے, یہ سال میں دو موقع ملتے ہیں, ایک یہ رجب ہے اور ایک رمضان کا آخری ہفتہ آخری عشرہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتے ہیں, صرف جنگ بدر کے علاوہ کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ حضور پاک اعتکاف میں نہ بیٹھے. اس کی بڑی اہمیت ہے, سنت پیغمبر بھی ہے, اور انشاءاللہ آپ خود فیل کریں گے ایک اسپریچولی پاور آپ فیل کریں گے. اور اگر ڈپریشن ہے ٹینشن ہے, آپ دیکھیں گے کہ تین دن میں کیا ہوتا ہے, کل دماغ آپ کا فریش ہو جائے گا. ایک پاور آف کنسنٹریشن آپ سیکھیں گے, جو 20 سالوں سے آپ کے پرابلم سالو نہیں ہوتے ہیں, آپ آزما کے دیکھ لیں, 3 دن میں وہ پرابلم سالو ہو جائیں گے. کیونکہ آپ اس کنویں سے نکل رہے ہیں جو پریشانیوں کا کنواں ہے. انسان خود کو گم کر دیتا ہے, واقعاً بھول دیتا ہے, اپنی چھپی ہوئی ہڈن پاور کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنے تھاؤزینڈ ملینز ہڈن پاورز جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں. اگر اعتکاف میں ایک پاور بھی آپ نے ڈسکور کر لیا تو آپ ایک سکسیزفل ترین انسان ہو جائیں گے, کامیاب ترین انسان ہو جائیں گے. انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو توفیق دے کہ یہ ایک نئی عبادت, ایک نیا تجربہ, ایک نئی زندگی کا ہم آغاز کریں, اور انشاءاللہ خدا ہمیں اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے, اور انشاءاللہ اس میں ہمیں خلوص بھی عطا فرمائے. ان 3 دن اور راتوں میں خدا ہمیں زیارات بھی نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ جو حضرات بھی آنا چاہتے ہیں اپنا بستر بھی لے کر آئیں اور اپنی ضروریات کی چیزیں بھی لے کر آئیں انشاءاللہ. اب اس میں ممکن ہے کہ دوسرے حضرات جو ہے ثواب میں حصہ لے آئیں اور افطار اور سحری لے کر آئیں, اگر نہیں لیتے تو پھر اپنے کھانے وغیرہ کی چیزیں بھی خود لے آئیں, تاکہ اوپر ہم خود ہی روزے کے لیے تیاری کریں گے. البتہ دوسرے لوگ بھی اس میں شریک ہوں تو بہتر ہے, انہیں بھی ان سے ثواب میں حصہ لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على